الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کی مہربانی سے آج کی یہ رات ہمیں نصیب ہوئی. پچھلے دو سال ایسے گزرے کہ ان راتوں میں ہم مسجد سے دور رہے. اللہ کا شکر ہے آج اللہ نے یہ رات نصیب فرمائی، آئندہ بھی اللہ ہر ہمیشہ نصیب فرمائے اور اس مجلس کو اللہ قبول فرمائے. ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کچھ دینی باتیں سننے سمجھنے اور انشاءاللہ عمل کرنے کے لیے. یہ ضروری ہے جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی عمل کی نیت سے سنیں. اللہ نے جو زندگی دی ہے بہت مختصر سی زندگی ہے، خواہ وہ دیکھنے میں لمبی معلوم ہو، طول طویل زندگی معلوم ہو، لیکن حقیقت میں بہت مختصر سی ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، محمود سبکتگین کا جب انتقال ہوا، انتقال سے پہلے اس نے وصیت کی کہ جب اس کا جنازہ لے جایا جائے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھیں، کفن سے باہر رکھ کر پھر جنازہ لے جائیں. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں، تو اس نے کہا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے آدھی دنیا سے زائد دنیا پر حکومت کرنے والا جب جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں ہے. تو ہم بھی دیکھتے ہیں آئے دن کیسے زندگیاں ختم ہو رہی ہیں اور نئی نئی وبائیں، بلائیں، پریشانیاں دینی بھی دنیاوی بھی ہم پر آ رہی ہیں. اللہ ہی ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، سبھی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اس وقت جو بات مجھے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے، حضرت امام محمد غزالی رحمہ اللہ نے جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اور بغداد میں آپ کا درس اور آپ کی بڑی مقبولیت وہاں رہی، جس سال آپ وہاں سے گئے بغداد سے اسی سال وہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پہنچے. تو امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ شریعت کے پانچ مقاصد ہیں، پانچ مقصد ہیں جو شریعت کے بنیادی مقصد کہلاتے ہیں، اور ہر مسلمان کی، ہر انسان کی ذمہ داری ہے ان پانچ مقاصد کی حفاظت کرے اور انہیں صحیح استعمال کرے. وہ پانچ مقاصد کیا ہیں، ان کا صحیح استعمال کیا ہے، مختصراً میں عرض کرتا ہوں. لکھتے ہیں، وہ مقاصد ہیں نفس، دین، عقل، مال اور نسل کی حفاظت. یہ پانچ باتیں ہیں. نفس یعنی اپنی جان، اپنی صحت. جان ہر ایک کو قیمتی ہوتی ہے، صحت قیمتی ہوتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کیا ہم صحت کی حفاظت کرتے ہیں. اپنی صحت کی حفاظت ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں، مٹی کھانا مکروہ ہے، اس لیے کہ صحت کے لیے نقصان دیتی ہے. ایسے ہی بہت سی ایسی چیزیں وہ ہیں، شریعت ان کو مکروہ کہتی ہے، حرام کہتی ہے، صرف اسی لیے کہ صحت کو وہ چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں. ہماری صحت محفوظ رہے، بلکہ صحت ہماری اچھی رہے اور روزمرہ صحت ہماری بنتی رہے اور ہم طاقتور بنے، شریعت یہ بات چاہتی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ قوی مومن ضعیف مومن سے اللہ کے نزدیک بہتر ہے. جو طاقتور اور قوی ہے وہ بہتر ہے ضعیف اور کمزور مسلمان سے. علماء لکھتے ہیں، ایک شخص وہ ہے جو فجر کی نماز کے بعد نماز کی جگہ ہی بیٹھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے اور اشراق پڑھ کر مسجد سے گھر جاتا ہے. ایک شخص وہ ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر فوری باہر جاتا ہے اور اپنی صحت کے لیے ورزش کرتا ہے، صحت کی حفاظت کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں وہ شخص بہتر ہے جو اپنی صحت کی حفاظت کرتا ہے. ہاں، اگر یہ شخص اشراق کے بعد وہی عمل کرے تو یہ بہتر ہوگا کہ اس میں دونوں باتیں جمع ہو رہی ہیں. اگر کوئی شخص اپنی صحت خراب کر رہا ہے، اللہ کے یہاں وہ مجرم ہے، اسے جواب دینا ہوگا. قرآن کریم میں ایک جملے میں صحت کا راز بتا دیا، فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، اسراف کا معنی ہے کھانے پینے میں جو حد ہے اس سے آگے نہ بڑھو. آج صحت کو خراب کرنے والی بہت سی چیزیں ہمارے کھانے میں پینے میں شامل ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان سے بچتے ہیں یا لذت کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں. اگر ہم بچتے نہیں ہیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی صحت خراب کرتے ہیں، اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ارمو فإن اباکم اسماعیل کان رامیاً، تیر اندازی کیا کرو، تیر اندازی کو سیکھو، تیر پھینکنے کا طریقہ سیکھو، اس لیے کہ تمہارے ابا حضرت اسماعیل تیر انداز تھے، وہ بہت بہترین تیر انداز تھے، وہ فن وہ جانتے تھے. آپ نے فرمایا اس کو سیکھو. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بچوں میں آپس میں مقابلہ کرایا کرتے تھے، ہمت ہوتی تھی، آگے بڑھتے تھے. دو بچے آپس میں مقابلہ کرتے، جو بچہ پچھاڑ دیتا، دوسرے کو نیچے گرا دیتا، آپ اس کو سفر کی جہاد کی اجازت دے دیتے، اپنے ساتھ لے جاتے. حضرات صحابہ کرام صحت کی بڑی فکر کیا کرتے تھے. شیخ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایران سے ایک ڈاکٹر مدینۃ المنورہ پہنچا، سال بھر رہا، لیکن کوئی ایک مریض بھی اس ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے نہیں پہنچا، کوئی ایک مریض بھی. بالآخر وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور شکایت کی، سال بھر رہا، کوئی ایک مریض بھی میرے پاس نہیں آیا. آپ نے فرمایا ہمارے لوگ جب خوب بھوک لگتی ہے تب کھانا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور بھوک باقی رہتی ہے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اس نے کہا یہی صحت کا راز ہے، یہی صحت کا راز ہے. لہذا اپنی صحت کی فکر کرنا شریعت کے مقاصد میں سے ہے، ایک اہم مقصد ہے. صحت محفوظ ہوگی، عبادت ہو سکے گی، اور بہت دن تک وہ صحت مند رہے گا، بڑھاپا جلدی طاری نہیں ہوگا، کمزوری نہیں آئے گی. تو یہ ضروریات میں سے ہے. اس کو سمجھنا ہے کہ اتنے بڑے امام اتنی اہم بات کہہ رہے ہیں، تو یہ بہت ہی اہم بات ہوئی. صحت کی حفاظت، نفس کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت ہے. کسی بھی طریقے سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے، اور صحت خراب کرنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے. یہ کوئی دینداری نہیں ہے. اسی لیے خودکشی کو اسلام میں بہت بڑا جرم قرار دیا گیا. حدیث میں ہے کہ جہنم میں سب سے سخت سزا اس کو ہوگی جو خودکشی کرے. اس کو بہت ایک اونچے پہاڑ پر لے جائے جائے گا، اس کی سزا یہی ہوگی کہ وہ اونچے پہاڑ سے اپنے آپ کو نیچے گرائے گا، پھر وہ بہت مشکل سے اوپر چڑھے گا، جیسے ہی اوپر چڑھے گا پھر اپنے آپ کو نیچے گرائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ سزا اس کو دی جائے گی، ہمیشہ اسی سزا کے اندر رہے گا. تو جان کی اللہ کے یہاں قدر ہے، اور صحت کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے، اس کی حفاظت کی جائے. یہ پانچ مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے. دوسرا ہے مال کی حفاظت. صحت کی حفاظت کے ساتھ مال کی حفاظت کی جائے. اور یہ بات یاد رکھیں، ہم مال کے مالک نہیں ہیں، نگران ہیں. حدیث میں ہے یہ سوال بھی ہوگا کہ کہاں سے کمایا، اور یہ سوال بھی ہوگا کہ کہاں خرچ کیا. اس کے بغیر آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا. کمانے میں بھی ہم پابند ہیں، خرچ کرنے کے اندر بھی ہم پابند ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، جو بہت بڑے عالم دین ہیں، تبعِ تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کان المال فی ما مضا یکرہ، صحابہ کے زمانے میں مال کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، صحابہ مال سے دور رہتے تھے، وہ مال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ فاما الیوم فہو ترس المومن، آج مال مومن کی ڈھال ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ڈھال دشمن سے تیر آئے، کوئی نقصان پہنچانے والی چیز آئے، ڈھال سے حفاظت ہوتی ہے اور آدمی اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ فرمایا آج مال مومن کی ڈھال ہے۔ آگے فرمایا لولا ہاذہ الدنانیر لتمندل بنا ہؤلاء الملوک، اگر یہ درہم و دینار نہ ہوتے تو یہ بادشاہ ہمیں ہاتھوں کا رومال بنا لیتے، یہ بادشاہ لوگ ہمیں ہاتھوں کا رومال بنا لیتے۔ بڑی قیمتی بات کہہ رہے ہیں، جیسے چاہے ویسے استعمال کرتے، ہاتھوں کا رومال بنا لیتے۔ فرمایا من کان فی یدہ من ھذہ شیء فلیصلحہ، جس کے پاس کچھ مال ہو وہ اس کی حفاظت کرے اور اس کی اصلاح کرے۔ اصلاح یوں ہوگی کہ اس کو بڑھائے، فضول خرچی میں اسے ضائع نہ کرے، فضول خرچی کر کے اسے ضائع نہ کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کو بڑھائے، کاروبار میں لگائے۔ فضول خرچی کر کے مال کو اڑا دے گا۔ فرمایا فَإِنَّهُ زَمَانٌ اِنْ اِحْتَاجَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَبْذُلُ دِينَهُ، فرماتے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جبکہ وہ تبع تابعین کا زمانہ ہے، اور ہمارے زمانے کے مقابلے میں لاکھوں گنا افضل زمانہ ہے۔ اس زمانے کے تعلق سے کہہ رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر محتاج ہو جائے گا سب سے پہلے مال کے لیے اپنے دین کو بیچے گا، اپنا دین بیچے گا مال حاصل کرنے کے لیے۔ فَإِنَّهُ زَمَانٌ اِنْ اِحْتَاجَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَبْذُلُ دِينَهُ، اور آگے فرمایا الْحَلَالُ لَا يَحْتَمِلُ السَّرَفَ، حلال مال اسراف کو برداشت نہیں کرتا۔ کیوں؟ تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، اسراف کو برداشت نہیں کرتا۔ اور دوسرا مطلب محدثین بیان کرتے ہیں جو مال حلال طریقے سے کمایا ہے اس کو اسراف کے ذریعے سے ختم کر دینا عقل مندی نہیں ہے۔ لہذا مال کی حفاظت کی جائے۔ حفاظت کا مطلب بخالت نہیں، کنجوسی نہیں، بخل نہیں، یہ تو بیماری ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں فضول خرچی نہ کی جائے۔ جیسے شادی ہوتی ہے تو آدمی سب کچھ اس میں لگا دیتا ہے، بلکہ اپنی طاقت سے کہیں زیادہ لگا دیتا ہے، اور اس قدر لگاتا ہے کہ آگے وہ کنگال ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں رہتا، وہ مقروض ہوتا ہے، قرض دار ہوتا ہے، بس نام و نمود کے لیے، اس لیے کہ معاشرہ کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، وہاں رسوائی ہوگی۔ ہم سوچے ہم کیا کر رہے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس پر تفصیل سے بات آئی ہے کہ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے. قرآن پاک میں دیکھیے جو لفظ اللہ نے خانہ کعبہ کے لیے استعمال کیا ہے وہی لفظ اللہ نے مال کے لیے استعمال کیا ہے. کتنی قدر ہوگی. ساتویں پارے میں آئے تھے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ نے کعبہ کو جو البیت الحرام ہے المسجد الحرام ہے اللہ نے بیت اللہ کو خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام بنایا ہے. قیاما للناس, قیاما للناس کا مطلب ہے اللہ نے لوگوں کے باقی رہنے کا, لوگوں کے محفوظ رہنے کا ذریعہ خانہ کعبہ کو بنایا ہے. جب تک خانہ کعبہ ہے اسلام بھی ہے مسلمان بھی ہے, اور جہاں خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں حبشیوں کو آئیں گے اور ایک ایک اینٹ خانہ کعبہ کی نکال کے خانہ کعبہ کو برباد کریں گے, پھر قیامت آئے گی. تو جب تک بیت اللہ اور خانہ کعبہ رہے گا اسلام اور مسلمان رہیں گے, خانہ کعبہ کے ذریعے سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. قیاما للناس, قیاما للناس, تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہی لفظ اللہ مال کے لیے استعمال کر رہے ہیں. چوتھے پارے میں آئے تھے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا. بچے جو نابالغ ہوں اگر وہ یتیم ہو جائیں کسی وجہ سے اور ان کا مال ہو ذمہ داروں کے پاس سرپرستوں کے پاس, اللہ کہتے ہیں جب تک ان کو صحیح عقل نہ آ جائے شعور پیدا نہ ہو جائے مال ان کے ہاتھ نہ دو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اللہ نے اس کو قیام بنایا ہے, اس کے ذریعے سے اللہ نے زندگی کو محفوظ بنایا ہے, تو وہی لفظ اللہ استعمال کر رہے ہیں. تو مال کی اہمیت معلوم ہوئی. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پانچ مقاصد شریعت میں سے دوسرا مقصد مال ہے, اس کی حفاظت کی جائے. ہم نے دیکھا اسی قریب کے زمانے میں جب پریشانی آئی سامنے لوگ کیسے محتاج ہوئے, مال کے کیسے محتاج ہوئے. اس لیے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد بنے, غمخوار بنے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شادی ہو رہی ہے وہاں لڑکے والے لڑکی والوں کے اوپر رحم کھائیں, ترس کھائیں اور ان سے سب کچھ چھین نہ لیں, بلکہ یوں شادی ہو کہ شادی کے بعد بھی دونوں گھر آباد رہیں, فضول خرچی نہ ہو, دونوں آپس میں بیٹھ کر طے کریں فضول خرچی کے بغیر کیسے شادی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی مال کو برباد کرنے کے ہمارے پاس بہت سے طریقے ہیں, بہت سی صورتیں ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. ان کے ذریعے سے مال کو برباد کرنا دانش مندی اور عقل مندی نہیں ہے, یہ اسلام کے اور شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. اس لیے اپنی جان کی صحت کی حفاظت کے ساتھ اپنے مال کی پوری حفاظت کی جائے, اسے بیکار چیزوں میں فضول خرچے میں لگا کر ضائع نہ کریں. جیسا کہ میں نے واضح کیا میری مراد بخیل بننا نہیں ہے, کنجوسی نہیں ہے, میری مراد یہ ہے کہ فضول خرچی سے بچا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے, اصلاح کی جائے, اس کو بڑھائیں, کاروبار میں لگائیں. مکان بنانا ہو شریعت اجازت دیتی ہے بہتر سے بہتر مکان بنائیں, لیکن دکھاوا سامنے نہ ہو, نام و نمود نہ ہو, रियाकारी ना हो, अपने आराम के लिए बनाते हैं, आराम की चीजें हो सकती हैं, लेकिन जहां दिखावा आ जाएगा वहां फिर अल्लाह को जवाब देना होगा। शादी ब्याह के खर्चात हैं जो जरूरी हैं, वहां अल्लाह की मदद आएगी, जहां जरूरत से जायद हो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। ऐसे ही और जितने अखराजात हैं उन तमाम जगहों में सोचें, और हम सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हमको जिंदगी कैसी गुजारनी है, इसलिए कि आगे आने वाला जमाना और ज्यादा फितनों से भरपूर है, पुरखतर है, खतरनाक और अलमनाक है। पहले से अगर हम एहतियात नहीं करेंगे आगे चलकर अफसोस का हाथ मलना होगा। आप सूरह यूसुफ पढ़िए, हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसी तदबीर करते हैं माल की हिफाजत की, पढ़िए कितनी प्यारी तदबीर है। ख्वाब देख रहा है बादशाह, ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रहे हैं, ताबीर के साथ हल बता रहे हैं, ताबीर दे रहे हैं उसके साथ हल बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कहत साली के जमाने में बल्कि उससे पहले जरूरत के बकदर गल्ला लो, फिर कहत साली आएगी, वहां कहत साली में जिस कदर महफूज रखोगे वो तुमको काम आएगा। ये कुरान करीम के अंदर मौजूद है, लिहाजा जान और सेहत की हिफाजत के बाद माल की हिफाजत, ये दूसरा मकसद है शरीयत मुताहरा का। आगे तीसरी बात है अक्ल की हिफाजत। अक्ल बहुत बड़ी नियमत है। यहां हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम सबको अक्ल की दौलत दी है। सारी दौलतें हो, एक अक्ल ना हो तो देखें उसका क्या हाल होता है, उसका क्या हशर होता है। उसकी ना मुआशरा में इज्जत है, ना घर में कोई इज्जत है। सारी दौलतें जमा है, निहायत खूबसूरत है, निहायत मालदार है, आवाज भी अच्छी है, और भी सारी नियमतें हैं, लेकिन अक्ल से महरूम है। वो पागलपन से क्या क्या हरकतें वो करेगा वो हम सब जानते हैं, उससे लोग किस कदर दूर भागते हैं, बचते हैं, ये बात वाज़े है, बताने की जरूरत नहीं। अल्लाह की बहुत बड़ी नियमत है, इसीलिए इंसान और हैवानात में, दूसरे तमाम हैवानात में ये फर्क है। इंसान को हैवान याकिल कहते हैं और दूसरे हैवानों को हैवान लायाकिल कहते हैं। इंसान अकलमंद हैवान है और दूसरे जितने हैवानात हैं उनमें और हम में क्या फर्क है। जैसे गाय बैल बकरी वगैरह हैं, वो भी हमारी तरह से खाते पीते हैं, वो भी सोते हैं, और हमारे साथ जो आजा है वही आजा उनके साथ भी हैं, सारी चीजें हैं, तो फर्क क्या है। फर्क यही है कि अल्लाह ने अक्ल की दौलत इंसान को दी है, वो दौलत अल्लाह ने जानवरों को नहीं दी। जानवरों के पास अक्ल है लेकिन अक्ल कामिल नहीं, अपनी जरूरत तक अक्ल है। हर जानवर के पास अक्ल है अपनी जरूरत तक, जरूरत से ज्यादा किसी जानवर के पास कोई अक्ल नहीं। इंसान वो है कि उसके पास अल्लाह ने कामिल अक्ल दी है, कामिल अक्ल के साथ अल्लाह ने उसे दुनिया में भेजा, अशरफुल मखलूकात बनाया। मालूम हुआ इंसान भी एक मखलूक है, मखलूकात में सबसे अफजल है, अशरफ है। तो कामिल अक्ल अल्लाह ने दी, उसी अक्ल पर अल्लाह ने उसे जमीन की खिलाफत अता की है। वो अल्लाह का नाइब है जमीन में, ہر انسان زمین میں اللہ کا نائب ہے، یہاں اللہ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، فرق عقل اور عقل نہ ہونے سے ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ غالباً مولانا رومی رحمہ اللہ نے یہ حکایت لکھی ہے کہ ایک اللہ والے، اللہ نے جن کو اپنی ولایت عطا کی، بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ چلتے چلتے ایک شہر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ شہر کے جتنے دروازے ہیں سب بند ہیں، وہ ایک کے بعد دوسرے سے تیسرے سے کئی دروازوں سے داخل ہونا چاہ رہے تھے، لیکن شہر میں داخل ہونے کے سارے دروازے بند تھے۔ انہوں نے تحقیق کی، کیا ہوا کہ آج سارے دروازے بند ہیں؟ ان کو بتایا گیا کہ بادشاہ کا باز، جو مشہور شکاری پرندہ ہے، جو مشہور شکاری پرندہ باز ہے، بادشاہ کا باز اڑ کر کہیں چلا گیا ہے، اس لیے سارے دروازے بند کر دیے کہ وہ شہر سے باہر نہ جائے۔ اب ان اللہ والے نے بادشاہ کی کم عقلی اور بیوقوفی پر تعجب کا اظہار کیا کہ سارے دروازے بند ہو جائیں تو پرندے کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو اوپر سے اڑ جائے گا، وہ کوئی پیروں سے چلنے والا جانور نہیں ہے، وہ تو اوپر اڑنے والا ہے، سارے دروازے بند کر دیے جائیں اسے کیا فرق پڑتا ہے، آسمان تو کھلا ہوا ہے، فضا کھلی ہوئی ہے۔ تو بادشاہ کی بے وقوفی پر تعجب ہوا اور انہوں نے دل دل میں اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ، ایک بے وقوف کو آپ نے سلطنت دے رکھی ہے، مال اور دولت دے رکھی ہے، اور اللہ نے آپ نے مجھے عقل دی اور میرے پاس کوئی سلطنت نہیں، کوئی دولت نہیں۔ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی اور یہ کہا گیا، میاں اگر تم چاہو تو اس کی سلطنت تم کو دے دی جائے گی اور تمہاری عقل اسے دے دی جائے گی۔ پھر ان کو تنبیہ ہوئی، سجدے میں گر پڑے، اللہ سے روئے، گڑ گڑائے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ عقل کامل کے بغیر ساری سلطنت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بے وقوفوں کو اللہ ایسے ایسے راستوں سے روزی دیتے ہیں، عقل مند لوگ حیران رہ جاتے ہیں، حیران رہتے ہیں، اللہ کے یہاں معیار نہیں ہے۔ معلوم ہوا عقل بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے، عقل کی حفاظت ہو، عقل کا صحیح استعمال ہو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ صبح ازل جبرائیل نے مجھ سے یہ کہا، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بڑی اہم بات کہتے ہیں، عقل بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس کا استعمال صحیح ہو، اور صحیح استعمال شریعت جیسے کہتی اس کا استعمال ہو، عقل کام آئے گی، اس سے فائدے ہوں گے، اور آدمی اللہ نے اسے عقل دی ہے، اس عقل سے وہ اگر شریعت کے خلاف اپنی عقل استعمال کرے گا تو اب وہ دل کہتے ہیں کہ قبول نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو بات یہ بتانی ہے، عقل کی حفاظت ہوگی شریعت کے پابند بنا کر، عقل شریعت کے پابند ہوگی اور شریعت کے موافق چلے گی، اور پھر عقل کا کوئی غلط استعمال نہیں ہوگا۔ جہاں غلط استعمال ہوگا، اللہ نے یہ جو بہت بڑی دولت دی ہے، اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے۔ اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ پانچویں بات، چوتھی بات اور چوتھا مقصد شریعت، شریعت کا جو چوتھا مقصد ہے وہ ہے نسل کی حفاظت. یہ تین باتیں ہوئی. ان تینوں کے ساتھ چوتھا مقصد شریعت ہے اپنی نسل کی حفاظت کی جائے, نسل کی حفاظت, اپنی اولاد کی حفاظت کرے یعنی اولاد کی صحیح تربیت کرے اور ان کو صحیح تعلیم دے, صحیح تربیت کرے. اور یاد رکھیں یہ شریعت کا فریضہ ہے. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے اور آگ سے بچاؤ, گھر والوں کو, اہل و عیال کو, بچوں کو بچاؤ. کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں سے. معلوم ہوا دینی تربیت فرض ہے. ہم نے ان کو دنیاوی اعتبار سے ہر طریقے سے نوازا لیکن دینی تربیت نہیں کی, ہم ان کے دشمن ہوں گے اور کل قیامت کے دن وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے. ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا. حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن, کسی والد نے اپنے بچے کو بہترین ادب سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا. کسی بھی والد نے اگر کوئی بہترین تحفہ دیا ہے وہ اس کو بہترین ادب اس نے سکھایا ہے. بہترین مکان دیا, بے شک اچھا تحفہ ہے. بہترین سواری دی, اچھا تحفہ ہے. اور اس کے لیے بہترین انتظامات کیے اور اس کا فیوچر اور مستقبل بہترین بنا دیا. ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن اگر اچھی تربیت کر دے اور کوئی چیز نہ دے تو سب سے بہترین تحفہ یہ ہوا. کیوں؟ آگے چل کر اولاد خود اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی اور اچھی تربیت کے ذریعے سے بہترین دنیا کمائے گی. اور اگر ہر چیز کی فکر کرے, بہترین تربیت نہ کرے, اچھی تربیت نہ کرے, تو پھر یہ اولاد آگے چل کر اپنے والدین کے حق میں مصیبت بنے گی. اور والدین کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے گی. ایسے ایک دو نہیں, سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں. ان کو سمجھے. تو یہ دینی تربیت ہے جو فرض ہے, اپنی نسل کی تربیت. قرآن پاک اٹھا کر پڑھیے. پہلے پارے میں اللہ کہتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَوَصَّى بِهَا, اور وصیت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور یعقوب نے اپنی اولاد کو ملت ابراہیمی کی. بہا اے ملت ابراہیم, یعنی حضرت ابراہیم نے وصیت کی اپنے بچوں کو کہ ملت ابراہیمی کو مضبوطی سے تھامے رہنا. اور حضرت یعقوب نے بھی نصیحت اور وصیت کی ملت ابراہیمی سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا. علماء پوچھتے ہیں کیا انبیاء کرام کو یہ اندیشہ تھا کہ ان کی اولاد ان کے بعد مشرک ہو جائے گی, ان کی اولاد ان کے بعد مشرک ہو جائے گی؟ نعوذ باللہ, یہ اندیشہ تھا؟ لکھتے ہیں یہ اندیشہ بالکل نہیں تھا. انہوں نے بڑی شاندار تربیت کی. حضرت یعقوب نے, حضرت ابراہیم نے بہت اچھی تربیت کی. لیکن یہ فریضہ آگے امت کو بتا کر جا رہے ہیں. ایک نبی جہاں فکر کر رہے ہیں تو ہما شما کے لیے یہ فکر کتنی ضروری. ہما شما کی کیسی ذمہ داری ہوگی کہ ہم یہ فکر کریں کہ اپنی اولاد کے تعلق سے ان کو یہ کہیں کہ تم ہمارے بعد کس مذہب پر عمل کرو گے. تربیت پوری ہوئی. اگر تربیت نہیں ہوگی اور غلط صحبت ہوگی نبوت کے خاندان میں بھی گمراہی آ سکتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے تربیت کی اپنے بیٹے کو, خوب تربیت کی, لیکن ان کا بیٹا بروں کی صحبت میں چلا گیا, بروں کی صحبت میں چلا گیا اور برائی اس کے اندر آ گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اسے دور کر دیا. قرآن پاک میں 12 پارے میں یہ پوری بات لکھی ہوئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام تمنا کر رہے تھے جو کشتی چل رہی ہے ان کا بیٹا آ جائے. اللہ سے انہوں نے دعا کی, اللہ نے کہا نہیں, انہ لیس من اہلک, وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے, بے شک نسب میں سے ہے لیکن تمہارے دین پر نہ ہونے کی وجہ سے, تمہاری تربیت قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے اس کو تمہارے خاندان سے نکال دیا. یہ بات ہے. اب حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نصیحت کر رہے اور وصیت کر رہے, قرآن پاک نقل کر رہا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, اور ابراہیم اور یعقوب نے وصیت کی کہ ان کے بچے اور ان کی اولاد ملت ابراہیمی سے جڑے رہیں. کیا نصیحت ہے؟ یا بنی یا ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے پیارے بیٹو اور اے پیاری اولاد, اللہ نے دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے, تمہاری موت ہرگز ہرگز نہیں آئے گی مگر اسلام پر. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, کتنی اہم بات ہے. نبی انبیاء فکر کر رہے اور امت کو سبق دے کر جا رہے ہیں کہ ہر امتی فکر کرے اپنی اولاد کے تعلق سے. تربیت کے ساتھ ساتھ وصیت کر کے گئے تھے, تمہاری موت نہیں آئے گی مگر اسلام پر, یعنی نیک اعمال پر. ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی تم کرتے رہو گے, بروں کی صحبت میں نہیں جاؤ گے. میں نے خطبے میں آیت پڑھی, ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب, بلا شبہ میرا ولی وہ ہے جس نے کتاب نازل کی. میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہ صالحین کا ذمہ دار ہے. واقعہ یہ پیش آیا, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب آپ کا انتقال ہوا, آپ نے بھی 11 درہم چھوڑے, اور ہشام ابن عبد الملک جو بادشاہ کا بیٹا تھا خود بادشاہ بنا, اس کا انتقال ہوا تو اس نے بھی 11 بیٹے چھوڑے. عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ نے وراثت میں صرف 11 درہم, اور ادھر ہشام ابن عبد الملک کا انتقال ہوا, اس نے وراثت میں اتنا مال چھوڑا کہ 11 بیٹوں میں سے ایک ایک بیٹے کو 11 لاکھ درہم اور دینار ملے. عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بیٹوں میں سے صرف ایک ایک درہم, ایک ایک بیٹا کو ایک ایک درہم. عمر ابن عبدالعزیز سے لوگوں نے شکایت کی, تم بادشاہ رہے ہو اپنی اولاد کو یوں چھوڑ کر جا رہے ہو. انہوں نے یہی آیت پڑھی, ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. انہوں نے کہا اگر میرے بیٹے میرے بعد نیک رہتے ہیں تو اللہ نے صالحین کا ذمہ لے لیا ہے, مجھے فکر کی ضرورت نہیں. میرے بیٹے اگر میرے بات نیک نہیں رہتے ہیں, برے ہو جاتے ہیں, تو بروں کے بارے میں مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کتنا اہم جواب دیا. اب ان کا انتقال ہو گیا, ایک ایک بیٹے کو ایک ایک درہم ملا. کہتے ہیں ایک جہاد میں اعلان ہوا کہ چندہ پیش کرو, صرف ایک بیٹے نے کھڑے ہو کر 400 گھوڑے ساز و سامان کے دیے. اللہ نے اتنا مال دیا, حالانکہ باپ کی وراثت میں صرف ایک درہم ہی ملا تھا. ادھر ہشام بن عبد الملک ایک ایک بیٹے کو 11 لاکھ درہم و دینار ملے, لیکن راوی کہتے ہیں غالباً قیس بن کثیر ان کا نام ہے, کہتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہشام بن عبد الملک کی اولاد کو کہ بصرہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتے ہوئے، بصرہ کی جامع مسجد کی دہلیز پر بھیک مانگتے ہوئے. وراثت کہاں گئی؟ تربیت نہیں تھی، دینی تعلیم اور تربیت نہیں تھی، وہ ساری دولت ختم ہو گئی اور بھکاری ہو گئے. یہاں دینی تعلیم و تربیت تھی، اللہ نے حفاظت کی. بلکہ اس سے آگے چلیے، سورہ کہف میں اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اس میں لکھتے ہوئے امل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. ایک دیوار گر رہی تھی، اللہ نے حضرت خضر کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے وہ دیوار درست کر دی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شریک ہوئے. دیوار گر رہی تھی، دیوار درست ہو گئی. واقعہ تو لمبا ہے، اب یہ دیوار اللہ درست کرا رہے ہیں، ٹھیک کرا رہے ہیں دو نبیوں سے، دو بڑے نبیوں سے. ایک علم تکوینی کے نبی حضرت خضر، ایک علم شریعت کے نبی حضرت موسیٰ، دو بڑے نبیوں سے. کیوں؟ اس کا جب اللہ خود دے رہے ہیں. وَأَمَّا الْجِدَار، رہا دیوار کا مسئلہ، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دیوار یعنی وہ گھر مدینہ میں، شہر میں دو یتیم بچوں کا تھا، وہ گھر دو یتیم بچوں کا تھا. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، باپ نے اس کو چھوڑا تھا. اور اللہ حفاظت کر رہے ہیں، کیوں حفاظت کر رہے ہیں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دو یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. نیک رہنے کی وجہ سے اللہ نے حفاظت کی، جب یہ بڑے ہوں گے تو اپنا مال خود لے لیں گے. یوں اللہ حفاظت کرتے ہیں. آج ہم دنیا بنانے کی پوری فکر کرتے ہیں لیکن دیندار بنانے کی فکر نہیں کرتے. ہمارے استاذ نے واقعہ سنایا سہارنپور کا، کہ ایک نوجوان بچہ پڑھ کر آیا تھا چھٹی میں انگلینڈ سے، اور دو چار دن کے بعد رمضان شروع ہونے والا تھا. گھر میں تیاری ہو رہی تھی روزے کی، روزہ رکھنے کی تیاری ہو رہی تھی، سب خوشی میں تھے کہ رمضان آ رہا ہے. بچے سے کہا گیا، اس نے کہا میں نہیں رکھوں گا روزہ، میں نہیں رکھوں گا. اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ اس میں دن بھر آدمی بھوکا رہتا ہے، اور سائنس یہ کہتی ہے اور ہمارا فن یہ کہتا ہے اتنے گھنٹے مسلسل بھوکے رہنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے. میں اپنی صحت خراب کرنا نہیں چاہتا. خیر رمضان آ گیا، رمضان آ کر دو چار دن ہی گزرے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا. اب بتائیے وہ ایمان پر مرا یا کفر پر مرا؟ روزہ ایک فرض ہے اور فرض پر اس کا ایمان نہیں رہا. اسی کو کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ فارغ ہوگا تو تعلیم بھی تربیت بھی حاصل ہوگی، لیکن کیا معلوم تھا کہ بے دین بھی ہو جائے گا. کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. اب ان چار باتوں میں سے یہ چوتھی بات بہت اہم ہے، اس کو رکھیے سامنے. اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت، اس کی فکر، اور اس کو ووڑنا بچھونا بنانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں. جب وہ آئی تو ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی آیا، عمر ابن ابی سلمہ، جو پچھلے شوہر سے تھا. عمر ابن ابی سلمہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیٹھتا تھا، دسترخوان پر کھاتا تھا وہ بچہ. اللہ کے نبی تربیت کرتے رہتے تھے. ایک موقع پر فرمایا، کل بیمینک و کل مما یلک، کتنی آسان بات ہے. فرمایا بیٹے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور قریب سے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور قریب سے کھاؤ. تو تربیت یہاں سے شروع ہو، چھوٹی چھوٹی بات سے بھی اور بڑی بات تک بھی مکمل نگرانی رکھی جائے، تربیت کی جائے، تو پھر بچہ ہیرا بنتا ہے اور آگے چل کر اس کا فائدہ خود اس بچے کو، والدین کو، پورے معاشرہ کو ہوتا ہے. تربیت نہیں کی جائے تو پھر وہ بھی ضائع ہوتا ہے، معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے، والدین کے حق میں بھی وبال بنتا ہے. آج ہمارے بچے نشہ کی چیزوں سے بچتے نہیں. دیکھیں منشیات، نشہ کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا استعمال ہمارے بچے، قوم کے بچے کر رہے ہیں، اور یہ شکایت پر شکایت آتی ہے. یا اللہ ہم کیا کریں؟ سوچیں، غور کریں. اگر ہمارے بچے محفوظ ہیں الحمدللہ، دوسرے ہیں تو ہم ان کی فکر کریں، اور اگر ہمارے بچے بھی مبتلا ہیں تو ہم بہت بڑے ذمہ دار ہوں گے. ہمارے بچے کہیں نشہ اور اس کی چیزوں کا استعمال نہ کریں، ان کی رات اور دن کی فکر کریں اور ان کی تنہائی اور ظاہر کی فکر کریں. یہ آج کے اس دور میں زیادہ ضروری ہو گیا ہے. نشہ کی چیزوں کے ساتھ موبائل فون کا غلط استعمال، یہ دو چیزیں ہیں. بری صحبت سے بچانا ضروری ہے، اور آج کے اس زمانے میں سب سے بڑی بری صحبت کوئی ہے تو موبائل فون کا غلط استعمال ہے. اس سے بچائیں، عورتوں کو بچائیں، خود بچے، بچوں کو بچائیں. 19 پارے میں آئے تھے، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس میں آخر کا جو ٹکڑا ہے، پروردگار ہم کو متقیوں کا امام بنائیے. متقیوں کا امام کیسے بنے گا؟ مفسرین کہتے ہیں اس میں دعا مانگی گئی، پروردگار مجھے متقی بنائیے تاکہ میں متقیوں کا امام بنوں. اور ایسی ذریت دیجئے، اولاد دیجئے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یہ بہت اہم دعا ہے، یہ دعا ہم مانگے اور دل کی گہرائیوں سے مانگے. اولاد نیک بنے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، تو موبائل فون کا غلط استعمال نہ ہو. اور جو مسئلہ اٹھا ہوا حجاب کا، شرعی حجاب کا، اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ بچپن سے اچھے لباس کی پابند ہوں. آج لباس اس قدر خراب ہے، اس قدر خراب ہے، العیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے. لباس اچھے ہوں، اور لڑکیوں کا لباس بالخصوص جیسے پہلے سے چلا رہا ہے وہ ہو. آج کل جو لباس معاشرہ میں آ رہے ہیں اور انتہائی بے حیائی کے لباس آ رہے ہیں، ہم کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. میں اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، کیسے لباس معاشرہ کے اندر آئے ہوئے ہیں، ان لباس سے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور بچپن سے حجاب کے پابند بنائیں. شرعی حجاب یہ اسلام میں ضروری ہے، اسلام کا اہم جز ہے، ورنہ عند اللہ ہم مجرم ہوں گے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مومن تو فقط احکام الہی کا ہے پابند، مومن تو فقط احکام الہی کا ہے پابند، یعنی مومن جو اللہ کے احکام ہیں ان کا پابند ہے، کسی عدالت کے احکام کا پابند نہیں، کسی حکومت کے احکام کا پابند نہیں، کسی کا بھی پابند نہیں. مسلمان تو مسلمان، اللہ نہ کرے کوئی عالم بھی اگر عدالت میں بیٹھ کر یہ فیصلہ سنائے تو وہ مردود ہوگا، شریعت محفوظ رہے گی، شریعت محفوظ رہے گی. اس لیے ہم حجاب کے پابند بنائیں. اور بہترین حجاب گھر کی چہار دیواری ہے، گھر میں رکھیں. اور ہماری لڑکیاں، بچیاں اور عورتیں سڑکوں پر آ کر احتجاج کرتی ہیں، نعوذ باللہ، بالکل غلط طریقہ ہے. بہترین طریقہ ہے کہ گھروں میں چلے جائیں اور گھروں کے اندر محفوظ ہو جائیں، انشاءاللہ سب گھٹنے ٹیک دیں گے. جو صحیح طریقہ ہے وہ ہونا چاہیے. اور پہلے اسلام ہے، بعد میں اسکول ہے، بعد میں کالج ہے، بعد میں دوسری چیزیں ہیں، بعد میں کارخانے ہیں، پہلے اسلام ہے. جہاں اسلام ہی نقصان اس کا ہو رہا ہو تو پھر ہم اگر دوسری چیزوں کو ترجیح دیں گے تو بہت بڑے مجرم ٹھہریں گے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے بچیوں کو حجاب کے پابند بنائیں اور ان کو شرعی لباس، اچھا لباس پہنائیں جو شریعت کے اندر مطلوب ہے، اور اس طریقے سے پابند بنائیں گے تو یہ بچے محفوظ رہیں گے آئندہ چل کر. آج ہم اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں، میں یہ کہتا اور اکثر کہتا رہتا ہوں، یہ ہماری کوئی خوبی کی بات نہیں، ہمارے بڑوں نے فکر کی ہم یہاں ہیں، ہمارے بڑوں نے فکر کی ہم یہاں ہیں. ہم فکر کریں گے ہمارے بچے بھی نیک رہیں گے، ہم فکر کریں نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوں گے. اور آج ہم دیکھیں نمازوں میں اور جمعوں میں جو صورتحال ہے، جو مجمع یہاں رہتا ہے وہ جوانوں کا، نوجوانوں کا نہیں، نوجوان اور جوانوں میں فرق ہے، جوانوں کا بوڑھوں کا مجمع رہتا ہے اور نوجوانوں کا بچوں کا مجمع برائے نام، یہ جمعوں سے غائب رہتے ہیں. اگر ابھی سے غائب رہیں گے آئندہ جمعوں میں کیسے آئیں گے، جمعہ کی اہمیت کیسے آئے گی، نمازوں کی اہمیت دل میں کیسے آئے گی، فکر کریں. اللہ ہم سب کو فکر کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چوتھا مقصد شریعت ہے، بات اور لمبی ہے مگر میں مختصر کرتا ہوں. پانچواں مقصد شریعت ہے دین کی حفاظت. ان چاروں کے ساتھ پانچواں مقصد شریعت ہے، ان میں بھی دین ہے لیکن مستقل خاص طور پر نفس، عقل، مال، نسل، اس کے ساتھ دین. امام غزالی فرماتے ہیں ہر مسلمان اپنے دین کی فکر کرے دیندار رہے، اور دین اس کے پانچ شعبے ہیں، پانچوں شعبوں میں دیندار رہے. نماز، صرف نماز پڑھ لینا دینداری نہیں، بے شک بہت بڑی چیز ہے، دینداری پوری نہیں ہے. معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، عقائد میں، عبادات میں، تمام شعبوں میں. حدیث پاک اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جیت بہ، قسم بخدا مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی خواہش میرے دین کے تابع نہیں کرے گا، میری شریعت کے تابع نہیں کرے گا، وہ کامل مسلمان نہیں ہوگا. یہ تو یہ پانچواں مقصد ہے کہ ہم دیندار بنیں اور دین کی حفاظت کریں، اور جو اور چار شریعت کے مقاصد بتائے گئے ان کی بھی ہم حفاظت کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.